الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها عند الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرج بشيء منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلامی کیلنڈر کا یہ مہینہ ذوالقعدہ، آج اس کی 29ویں تاریخ ہے. اسلام نے مہینوں اور دنوں سے متعلق بہت سارے احکامات دیے ہیں، اور وہ سب اسلامی کیلنڈر سے تعلق رکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ، اس میں شریعت مطہرہ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے. اسی رمضان کے اندر، آخری عشرے کے اندر، اعتکاف کو مسنون قرار دیا گیا. رمضان ختم ہونے پر شوال کا چاند جب نظر آتا ہے، پہلی شوال، اس کو عید الفطر قرار دیا گیا، اس دن مخصوص دو رکعتیں واجب قرار دی گئی، اور اس دن صدقۃ الفطر کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر وہیں سے حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حج کے تین مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، جن کو اشور حج کہا جاتا ہے، اور اشور حرم بھی، جن میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب، ان اشور الحرم میں سب سے افضل جو ہے وہ ذوالحجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ذوالحجہ کے اندر پہلا اشرہ، جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، سورہ والفجر، والفجر ولیال عشر، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں روزانہ جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے فجر، کیونکہ وہ عالم میں ایک انقلاب کا پیغام لے کر کے آتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد 10ویں ذوالحجہ کا جو دن ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کی فجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم کھائی ہے۔ دیکھو، اسلامی کیلنڈر کے اندر راتوں کو دن کے تابع قرار دیا جاتا ہے، جو دن آ رہا ہے اس سے پہلی رات جو گزر چکی ہے وہ اس دن کے تابع ہے۔ جیسے آج 29 ذوالقعدہ ہے، تو 29 ذوالقعدہ کی رات وہ ہے جو ابھی گزر گئی، گزشتہ رات، وہ ہر حساب میں یہی۔ لیکن یہ جو 10ویں ذوالحجہ ہے، اس کا ایک حساب الگ رکھا گیا ہے۔ حج کے موقع پر حاجی لوگ جب میدان عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، تو ان کے وقوف، چونکہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے اور حج کا مدار گویا اسی پر ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کا وہ رکن چھوٹ گیا تو حج اس کا قضا ہو جائے۔ دو رکن ہیں، طواف زیارت اور وقوف عرفات۔ طواف تو چھوٹنے والا نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے شریعت نے، لیکن اگر اس وقت مقررہ میں کوئی نہ کر پائے، بعد میں ادا کرے گا تو بھی ادا ہو جائے گا، البتہ اس پر کچھ پینلٹی لگتی ہے، اس کو کچھ دینا پڑے گا، دم وغیرہ۔ اور یہ وقوف عرفات جو ہے وہ ایک ایسا رکن ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ چھوٹ گیا تو حج حد سے گیا۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے ویسے وقوف عرفات کے لیے دن تو مقرر کیا گیا ہے 9ویں ذوالحجہ کا۔ 9ویں ذوالحجہ کو زوال کے بعد سے، ظہر سے لے کر کے جو ہے دوسرے دن، یعنی 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق تک، یہ وقوف عرفات کا وقت ہے۔ اب دیکھو، شریعت مطہرہ نے یہ 10ویں ذوالحجہ کی رات کو ادھر جوڑ دیا، 9ویں ذوالحجہ کے ساتھ، یہ صرف اور صرف حاجیوں کی سہولت کے لیے، کسی خدا کے بندے کا حج فوت نہ ہونے پائے۔ تو اب یہ جو 10ویں ذوالحجہ کا دن ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں یوم النہر کہا جاتا ہے، وہ بغیر رات کے رہ گئے۔ اس لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی جو صبح صادق ہے فجر اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم کھائی. آگے ولیالین عشرین باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے دس راتوں کی. یہ دس راتیں کون سی؟ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لیالین عشرین سے مراد یہ ذلحجہ کے دس دن, عشرہ ذلحجہ. حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی کو صحیح قول قرار دیا ہے اور اکثر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے. اس سورہ والفجر کے اندر جن دس دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد ذوالحجہ کے یہ دس دن ہیں. یہ دس دن جو ذوالحجہ کے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے شریعت مطہرہ کی نگاہ میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف سب سے صحیح روایت, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب فیہا الی اللہ من ہذہ الایام. سال کے کسی بھی دنوں میں, سال کے کسی بھی دنوں میں اللہ کے یہاں نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ان دس دنوں میں. گویا ان, ویسے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں, لیکن بندہ اگر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ بھی جو ہے راضی ہو جاتے ہیں اپنے اس تعلق کی وجہ سے جو ان کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے. تو گویا سال بھر میں کسی بھی, رمضان بھی نہیں, رمضان بھی نہیں, سال بھر میں کسی بھی دنوں میں عبادت پر اور عمل صالح پر اللہ تعالیٰ, وہ عمل صالح اللہ کے ہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں کے اندر. اسی لیے اکثر حضرات محققین علماء نے ان دس دنوں کو رمضان کے دس دنوں آخری عشرے پر بھی فضیلت دی ہے. یہ مسئلہ حضرات علماء کے درمیان گویا موضوع بحث ہے کہ کون سے دس دن افضل ہیں, یا عشرہ ذوالحجہ کے دس دن یا جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے وہ دس دن. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ایک سوال کے جواب کے اندر بڑی معتدل بات ارشاد فرمائی جس کو اکثر حضرات نے اختیار کیا ہے کہ دن تو یہ افضل اور راتیں جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی افضل, اس لیے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر ہے جو سید اللیالی, تمام راتوں کی سردار ہے, اور ان دس دنوں میں یوم عرفہ ہے جو سید الایام ہے. سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفے یعنی نویں ذوالحجہ کا دن. اسی لیے حضرات محققین کا فیصلہ یہی ہے کہ ذوالحجہ کے, آپ شاید یہ بات سن کر چونکیں گے کہ یہ کوئی نئی بات یہ مولوی کہاں سے لایا, میں نے اسی لیے اس کو پیش کیا کرنا مناسب سمجھا کہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم جن عبادتوں کا اپنے آپ کو ہم نے عادی بنا رکھا ہے اس میں بھی غالباً ہم قدیم سے جو رسم و رواج چلا رہا ہے اس کو کا پابند بنایا ہے, گویا بچپن سے جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ کیا. جیسے شب برات ہے, شب برات کی عبادت کا, ویسے شب برات کی جو ہے کسی خصوصیت کا, ایک جماعت اس وقت دنیا میں ایسی ہے جو سرے سے شب برات کی کسی بھی فضیلت کا انکار کرتی ہے, اگرچہ ہمارے اکابر نے شب برات کی فضیلت کو تسلیم کیا لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں. اہل علم سب جانتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ گویا جن روایتوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان روایتوں میں بالکل کم درجے کی, حسن لغیرہی، یہ شب برات اس کا اتنا اہتمام. اور بہت سے لوگ تو ستائیسویں رجب شب معراج کے نام سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ شب معراج کے نام سے اگر آپ حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی فضیلت تلاش کریں گے تو آپ کو ذرہ برابر نہیں ملے. لوگ اس صبح کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور عوام میں تو اس روزے کا نام بھی مشہور ہے، ہزاری روزہ. یعنی گویا ایک روزے کے اوپر ہزار روزوں کا کیا ملتا ہے؟ ثواب. یہ حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں، بلکہ خود یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ ستائیسویں رجب کی رات کو لیلۃ القدر، یہ لیلۃ المعراج جو کہا جاتا ہے، یہ اہل سیرت نگاروں کے یہاں یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، یہ مسئلہ ہی بڑا الجھا ہوا ہے. مہینوں کے اندر بھی اختلاف اور تاریخوں میں بھی اختلاف. اس لیے وہاں تو کوئی ہے، پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس کا اہتمام کرتی ہے. اور یہ عشر ذو الحجہ جس کی فضیلت صحیح احادیث میں، آج اس کی طرف سے جو غفلت برتی جاتی ہے. ابھی میں نے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو بخاری شریف کے اندر ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال کے کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان کسی دنوں میں رمضان بھی آ جاتا ہے. ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام. اہل علم موجود ہیں، نکیرا ہے نفی کے ماتحت، گویا ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بڑا اونچا. بخاری شریف کی روایت، اور اس کی اتنی اہمیت. آگے صحابہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، اور دنوں میں کوئی آدمی جہاد کرے، ولن جہاد فی سبیل اللہ، کہ کوئی آدمی ان دس دنوں کے علاوہ اور دنوں میں جہاد والا عمل کرے، تو اور دنوں کا کیا ہوا جہاد والا عمل بھی ان دنوں کے کسی بھی نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی بھی نیک عمل کا. یاد رکھیے، ان دنوں میں آپ دو رکعت نماز پڑھ لیں گے، اور دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس حدیث کا مطلب یہی ہے، اگر کچھ ہو تو علماء اشکار ہو تو بتلا. تو بہرحال یہاں یہ جو ہے جہاد فی، تو حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ، حضور نے جواب میں فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ درجہ نہیں ہے. البتہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منها بشيء، کہ کوئی ایسا آدمی جو اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور پھر دونوں میں سے کسی چیز کو لے کر واپس لوٹا نہیں، یعنی جان بھی قربان کر دی اور مال بھی. وہ البتہ ان دنوں میں کیے گئے عمل صالح سے بڑھ کر کہا جا سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان دس دنوں میں کیے گئے عمل کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی قدر و قیمت. مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کوئی عمل بڑا اور محبوب اللہ کے یہاں ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے نہیں، ان دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے اور دنوں کا کوئی بھی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے، اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے. اس لیے تم لوگ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ فاکثروا فیہ التکبیر والتہلیل والتحمیل، کہ زیادہ سے زیادہ تم اس میں تکبیر کہو، اور لا الہ الا اللہ کہو اور الحمدللہ کہو. بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکلتے تھے اور زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، اور ان کو پڑھتا ہوا سن کر لوگ بھی زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے. بخاری شریف میں موجود، قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. یہ لوگ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں متعین دنوں میں. یہ ایام معلومات سے کیا مراد؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن. اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے اس میں بھی یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان 10 دنوں میں جو عمل اللہ کو محبوب ہے، اور دنوں میں کوئی عمل ایسا محبوب نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر. اگر چاہیے پورے 9 دنوں کا روزہ رکھا جاتا ہے، 10ویں کا نہیں، لیکن مطلب ہے کہ ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر، اور ان راتوں کی ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے. انہی 10 دنوں میں آگے یوم عرفہ آئے گا، جس کے متعلق سب کا اتفاق ہے کہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یہ 9ویں ذوالحجہ، اور جو ہے نا یہ ایام حج بھی اسی میں آتے. دیکھو، ایک تو ہے اشہور حج کے مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان 3 مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں، ان 5 دنوں کو ایام حج کہا جاتا ہے، اور ذوالحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ان کو ایام نحر کہا جاتا ہے، اور ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. عجیب ہے، یعنی الگ الگ احکام ہیں ان دنوں کے لیے. ایام نحر، نحر کا معنی قربانی، جو 10ویں، 11ویں، 12ویں قربانی کے دن، پہلا دن یوم النحر، اسی کو یوم الحج الاکبر قرآن میں کہا گیا، اور بخاری شریف میں یوم الحج الاکبر کی تشریح یہی ہے، 10ویں ذوالحجہ یوم النحر. اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذوالحجہ کو منا کے اندر صحابہ کے سامنے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ای یوم ھذا، یہ کون سا دن؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، جس سے ہم یہ سمجھے شاید آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کوئی اور نام دیں گے، کوئی اور نام تجویز کریں گے. لیکن تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صحابہ کو پوچھا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں بلا. گویا اس کی بڑی فضیلت، اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا، وہ بھی یہ دسویں ذی‌الحجہ. تو ذی‌الحجہ کے یہ دس دن ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس پر بھی علماء نے کلام کیا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دس دن ایسے ہیں کہ اسلام کی تمام عبادتیں اس میں ہو جاتی. دیکھو آپ روزے فرض رمضان ہے, لیکن یہی کوئی آدمی نفل کے طور پر روزہ رکھنا چاہے رمضان کے علاوہ تو رکھ سکتا ہے نا. نمازیں پانچ وقت کی فرض کی, لیکن پانچ وقت کے علاوہ اوقات مکروہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے. اور شریعت نے مال کے اندر سے ایک مخصوص حصہ فرض اور زکوٰۃ کے طور پر لازم کیا جو لوگ نصاب کے مالک ہیں ان پر, لیکن اس کے علاوہ نفل صدقہ و خیرات جو کرنا چاہے کرے. یہ جو دن ہیں آگے آ رہے ہیں ان میں حج بھی آتا ہے قربانی بھی آتی ہے. اب حج ایک ایسی عبادت ہے ان دنوں کے علاوہ ہو سکتی, مکہ مکرمہ جا کے بھی آپ حج کرنا چاہیں ان دنوں کے علاوہ میں تو عمرہ تو کر سکتے ہیں, حج نہیں کر سکتے. اور قربانی بھی ایک ایسی عبادت ہے جو ان تین دنوں میں جو قربانی کے ان کے علاوہ ہو نہیں سکتی. گویا یہ ایسے دن ہیں اور اسی ذوالحجہ کے اس عشرے میں نویں دسویں دسویں بھی آتی ہے, حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے. نماز تو پڑھتے ہی ہیں, صدقہ و خیرات بھی جتنا چاہے کر لو, اور جو ہے قرآن کی تلاوت دعائیں اور جتنی بھی, گویا عبادت کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو ان دنوں میں انجام نہ دی جا سکتی ہو. جبکہ رمضان میں آپ حج کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, رمضان میں آپ قربانی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, اور دنوں میں. تو بڑا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں. ہمارے اسلاف کے حضرات صحابہ اور تابعین کے ہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, اس سے کم درجے کی دلائل سے جو چیزیں ثابت ہیں اس کا جتنا اہتمام کیا جاتا ہے اتنا بھی ان دنوں کے بھائی دسویں ذی‌الحجہ کے روزے کا کوئی اتنا اہتمام کرتا ہے. حالانکہ میں نے ابھی کہا نا ایک دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزے کے برابر, اور یہ جو نویں ذی‌الحجہ کا روزہ آئے گا اس کے متعلق تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس ایک دو سال کے گناہ معاف کرواتا ہے, گزشتہ سال کے اور آنے والے سال کے. بعض حضرات کے علماء نے اس سے ایک عجیب و غریب استنباط کیا ہے کہ بھائی آپ نے نویں ذی‌الحجہ کا روزہ رکھا تو اس سال کے گزشتہ سال کے گناہ اور آئندہ سال آئے گا تو گناہ معاف ہوں گے. اس سے گویا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی عمروں میں بھی برکت, گویا آپ کا ویزا بڑھ جاتا ہے. لیکن موت آنے والی ہوگی تو بھول جائے گا, یاد رکھنا. تو بھائی یہ ایک نقطہ ہے, کہیں حدیث میں نہیں آیا, جو میں آپ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس سے گناہ اگلے سال گزشتہ سال کے اور بعد والے سال کے معاف ہوتے ہیں. تو بہرحال میں تو یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ جو دس دن آ رہے ہیں ان دس دنوں میں ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے. چلتے پھرتے تکبیر تحمید تحلیل قرآن کی تلاوت دعاؤں کا, دن میں روزوں کا اور رات میں عبادت کا جتنا بھی ہو سکے وہ اب خود بھی کریں, گھر والوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں. یہی ان بابرکت دنوں کے گویا وصول کرنے کا طریقہ ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں اس کی طرف سے جو غفلت برتی جاتی ہے اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اس کا خاص اہتمام. اور جیسا کہ ابھی بتلایا کہ اسی مہینے میں قربانی کے دن بھی آتے ہیں. قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ خواب حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف طریقوں سے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے ان کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم نے ان کو اس میں پورے اترے, کامیاب اترے. اور جب کامیاب ہو گئے تو انعام کیا, انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی امامت کا منصب ان کو عطا فرمایا. ان کے بعد قیامت تک جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ بھی انہی کی اولاد میں سے. بہرحال یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے قربانی. حضرت کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی, حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, پہلی اولاد حضرت اسماعیل ہے جو پیدا. حضرت سارا پہلے سے حضرت ابراہیم کے نکاح میں تھی, حضرت حاجرہ بعد میں آئی, لیکن اس وقت حضرت سارا کو بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا. حضرت سارا جب آئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, رب ہب لی من الصالحین, کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو باری تعالیٰ نے بشارت سنائی, فبشرناہ بغلام حلیم, ایک بردبار بچے کی ہم نے ان کو بشارت اور خوشخبری سنائی. چنانچہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اس وقت حضرت ابراہیم اپنی بیویوں کے ساتھ وہیں وہاں شام کے اندر تھے. حضرت ابراہیم کی پیدائش تو ہوئی عراق میں, اپنی قوم کے ساتھ ان کا جو معاملہ بھی پیش آیا بت پرستی اور یہ, اور اس میں ان کے ساتھ وہ بھڑ گئے, اور پھر انہوں نے ان کو جو ہے ان کے ان بتوں کو جو انہوں نے توڑا تھا اس کے گویا بتوں کی گئی بے عزتی کے گویا سزا کے طور پر آگ میں ڈالنا تجویز کیا, وہ ایک الگ بات ہے. اس کے بعد پھر وہ عراق چھوڑ کر ملک شام میں تشریف لے گئے. وہاں ملک شام میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور دودھ پیتے بچے. دیکھو حضرت اسماعیل کی پیدائش جب ہوئی تو حضرت ابراہیم اللہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 86 سال تھی. اتنی 86 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بڑھاپے میں جو اولاد ملے گی اب اس کے ساتھ کیسی محبت ہوگی, کیسا دل کا لگاؤ ہوگا. لیکن پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی اس بیوی اور بیٹے کو لے کر آپ جاؤ یہاں سے, شام سے باہر جاؤ, دوسری جگہ جاؤ. کہاں جانا ہے؟ حضرت جبریل ساتھ میں, حضرت جبریل کو کہا ان کے ساتھ کر جائیے, جہاں لے جائیں گے. حضرت جبریل ان دونوں حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی اور بیٹے کو لے کر کے نکلے. کوئی جگہ آتی, کوئی میدان دیکھتے, حضرت ابراہیم پوچھتے یہاں جگہ ہے نہیں, اور آگے اس طرح آگے 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 کرتے کرتے مکہ مکرمہ, اس وقت تک کعبۃ اللہ جہاں ہے, وادی غیر ذی ذرع, ایسی جگہ جو پہاڑیوں کے بیچ کے اندر ہے اور وہاں کوئی گویا سبزہ نہیں, ایسی جگہ کہا یہاں آپ یہاں ٹھہرا دیا. ابھی اس وقت بھی حضرت ابراہیم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے, وہاں ٹھہرا دیا. اور ان کے غذا کے لیے جو ہے وہ کھجور کا ایک تھیلا تھا, پینے کے لیے مشکیزے میں پانی تھا, وہاں ٹھہرایا. پھر حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا, اب آپ ان کو یہاں چھوڑ کر نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم جانے کے لیے کھڑے ہوئے, جانے لگے. ان کو یہ بھی نہیں کہا اپنی بیوی کو کہ اللہ کا حکم آیا ہے اس لیے میں اب تم کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں, بس اٹھ گئے. اسی وقت حضرت حاجرہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے, اب ہمیں یہاں چھوڑ. کوئی جواب نہیں دے رہے, خاموش. اسی گویا دو تین مرتبہ کے سوال کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ ہی کے دل میں بات ڈالی. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم, کہ بس ہے کتنا یوزی آنا, اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی برباد اور ضائع نہیں کیا. دیکھو اس ایک عورت کا ایمان, آج آپ اندازہ لگائیں, وہاں کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی انسان نہیں تھا, کوئی پرندہ نہیں تھا. آج ہم اس بھروچ جیسے شہر کے اندر جس کی کئی لاکھ کی آبادی ہے, ہرے بھرے محلے میں, آباد محلے میں, اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے کہیں سفر میں جاتے ہیں تو دل میں کیسے کیسے वसवसे आते हैं, क्या होगा इनका, अरे भाई क्या होगा, इतना बड़ा शहर, उस बड़े शहर के बीचों बीच आपका ये मोहल्ला मुंडा फलिया, और जो है उसके अंदर आपका घर, चारों तरफ मुसलमानों की आबादी, वह ऐसा तो है नहीं कि कोई जंगल है, लेकिन फिर भी दिल में मानो नहीं कैसे वसवसे, और वहां कोई नहीं, कोई नहीं, और वहां छोड़ के जा रहे हैं। उनका ईमान भी देखो, बीवी का भी, हजरत हाजरा का भी, वो किस यकीन के साथ कहती हैं कि अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। यही वो कुर्बानियाँ थी जो अल्लाह को ऐसी पसंद आई, ऐसी पसंद आई कि उनकी यादगार कयामत तक के लिए जो है इस उम्मत मुस्लिमा में जारी कर दी गई। दोबारा इसी दौरान जो है वो खजूर कब तक चलती, एक थैला था पूरा हो गया, पानी का मुश्किला था वो भी पूरा हो गया, यहाँ तक कि अब भूख और प्यास के नतीजे में हजरत हाजरा के छातियों का दूध भी खुश्क हो गया, दूध नहीं उतरता, बच्चा जो है भूख और प्यास से पांव रगड़ रहा है। बेचैन होकर हजरत हाजरा जो है वहाँ से करीब में जो पहाड़ियाँ थी, इस उम्मीद पर कि इस पहाड़ी पर चढ़ जाऊँगा, शायद कोई आदमी नज़र आए जिससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। सफ़ा पहाड़ी पर गई, इधर उधर देखा कुछ नज़र नहीं आया, तो यहाँ से दूसरी पहाड़ी पर चल करके जा रही हैं, वहाँ मरवा के ऊपर। इस चलने के दौरान जो है दरमियान में एक हिस्सा ज़रा नीचा नीचाण वाला आया था, नशे भी, अब जो जा तो रही है, चलते चलते निगाह अपने बेटे की तरफ जा रही है, लेकिन बेटे को देख रही, वो नीचाए वाला हिस्सा आया ना, तो हजरत इस्माइल जहाँ रखे गए थे, लिटाए गए थे, वो नज़र नहीं, तो नीचाई वाला हिस्सा आया तो हजरत इस्माइल नज़रों से ओझल हो गए, तो दौड़ी, इतना दौड़ी जहाँ तक वो नशे वाला हिस्सा पूरा हो गया, फिर नजर आ। इसी तरह वो दौड़ना जो है सफ़ा मरवा किया और बीच के अंदर ये सब उसी की यादगारें हैं। बारह यही हजरत इस्माइल जब कुछ बड़े हुए, चलते फिरते बाप का के साथ चलने लगे, तो गोया फलम्मा बलगमा साया काल है या बोले यही न्यारा फिल्म नाम अन्नी अजबो का फंजुर मादा करा, कि हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम मौका ब मौका उनको तो छोड़ दिया था यहाँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म ही से थोड़े थोड़े दिनों के बाद इन दोनों की खबर लेने के लिए आते रहते थे वहाँ से, शाम से, मुल्क शाम से। तो जब हजरत इस्माइल कुछ बड़े हुए, बाप के साथ चलने लगे, उस वक्त जो है हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि वो उनको ज़बह कर रहे हैं, और चूँकि नबी का ख्वाब भी वही होता है, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के सामने उसका तज़किरा किया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंज़ुर मादा तरा, ये बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। देखो ज़बह कर दिया ऐसा नहीं देखा, बस ज़बह करने का एक मंजर उनको दिखलाया गया कि इनके हाथ में छुरी है, हजरत इस्माइल लेटे हुए हैं और उनकी गर्दन पर छुरी, यह मंजर देखा, क्या किसने, हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में, बस कट गई उनकी गर्दन, ये नहीं देखा, चल रहा है बस बस, ये चूँकि नबी का ख्वाब भी वही होता है, उन्होंने बेटे के सामने इसका तज़किरा किया, बेटे ने कोई हुज्जत नहीं की, बस सीधा जवाब, या बदल फंजुर माजा तरा, हजरत इब्राहिम का तुम्हारी क्या राय, वो इसलिए नहीं था कि खुदा ना खास्ता ये ना कहेंगे तो इस पर अमल नहीं किया, हजरत इब्राहिम भी दरअसल इनका जज्बा क्या है वो मालूम करना चाहते थे। तो बहरहाल वो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, क्या जवाब देते हैं, या बदल मा तुमर सदूनी इनशालाबिरी, ये अब्बा जान अल्लाह की तरफ से जो हुक्म दिया गया, हजरत इब्राहिम जो कहते हैं ख्वाब देख रहा हूँ, और ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से आप गया, ये ख्वाब आपका, चूँकि आप नबी हैं, अल्लाह का हुक्म है, आप इसको पूरा कीजिए, ये नहीं कहा अब्बा जान ख्वाब ख्याल का क्या एतबार, आप उसके खातिर मुझ जैसे एक लाडले और ऐसे बेटे को जो उम्र की इस मंजिल में आपको मिला है ज़बह करने के लिए तैयार हो गए, कुछ तैयार। और फिर दोनों बाप बेटे बाकायदा गए और जो है ज़बह का अमल, कुरान में पूरा वाक़या सूरह साफ़ात के अंदर ज़िक्र किया गया है, एंड वो छुरी باقاعدہ چلا رہے ہیں، لیکن وہ چھری جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی گردن کو کاٹ نہیں رہی ہے۔ عین اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے بیٹا بھیجا جس کو حضرت اسماعیل کی جگہ کے اوپر ذبح کیا۔ لقد صدقت رؤیا، باری تعالیٰ تم نے اپنا خواب جو خواب میں اتنا ہی دیکھا تھا جتنا خواب میں دیکھا تھا، وہ بیداری میں بھی عملی طور پر وہ پورا سین گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں دہرایا۔ اور پھر یہی یادگار ہے جو قربانی کے طور پر ہمیں حکم دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت و ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی یادگار، ان کی سنت، ان کا طریقہ ہے، خیر ان کا طریقہ۔ وما لنا فیہ، ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بکل شارۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کے اندر یہ قربانی باقاعدہ واجب قرار دی گئی ہے۔ اس واجب کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی، دیکھو بہت بڑی غلط فہمی میں بعض لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں جن پر زکات واجب ہے اسی پر قربانی ہے، اسی پر، گویا جس پر زکات نہیں ہے اس پر قربانی نہیں۔ حالانکہ زکات کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکات تو واجب نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے اندر تو 612 گرام اور 350 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کا کوئی بھی سامان جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اگر آپ کے پاس ہے، کب؟ یہ جو قربانی کے دن ہے نا، اس میں تو آپ پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اب اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، اور خالی اتنا گویا ہے تو اس پر بھی اس کو ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ آج کل تو لوگ گھروں کے اندر جو ہے نا شوکیش کے اندر ایسی اتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہا لیں تو کتابوں میں دو جوڑی کپڑوں کے اوپر جو زیادہ کپڑے ہیں نا ان کو بھی زیادہ میں شمار کیا۔ ایسا فقہ نے جن جن چیزوں کو ضرورت سے زیادہ شمار کیا ہے، وہ اگر آج دیکھنے جاویں تو شاید ہی کوئی آدمی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جس پر قربانی واجب نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، لیکن واجب ہے میرے، اور قربانی نہ، قربانی واجب نہیں ہے۔ خود ہی مسئلہ ڈھڑ لیا، خود ہی مفتی بن گئے کہ اپنے لیے یوں کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر واجب۔ بھائی مفتیوں سے پوچھو تو صحیح، جا کر کے اگر آپ پر صدقۃ الفطر واجب ہے تو قربانی بھی واجب۔ تو بہرحال یہ قربانی کا مسئلہ بھی بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور جو کوئی لوگ قربانی نہیں دیتے ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد ساعتا فلم یزہ فلا یقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کو اللہ نے قربانی کی وسعت دی، یعنی جس کے پاس کتنا مال ہے، جس کی بنیاد پر شریعت اس پر قربانی کو واجب قرار دیتی ہے اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ حضور روک رہے ہیں اس کو عیدگاہ میں آنے کی، نو ایڈمیشن، عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پر دورہ اپنے گھر نکال دیا حضور نے عیدگاہ سے۔ یہ بڑی بڑی سخت وعید ہے، اس لیے بھائی قربانی، اور قربانی کے جانور کو بھی جو ہے نا خوب اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب خدمت کر کے موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ آج کل تو کیا ہو گیا، دو دن پہلے اگر بکرا بھی ہے تو دو چار دن پہلے لائیں گے، اور گائے وائے تو بنگال بھیج دو، ہے کہ نہیں؟ ہے نا، قربانی کا جو مقصد ہے اور جس انداز سے قربانی کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا. ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں سے ہیں دیوبند کے اور ہمارے تمام اکابر کے استاد ہیں, کا حضرت کی عادت تھی گائے کی قربانی کرتے تھے, گائے پالتے تھے اور اتنا پالتے تھے, اتنا اس کی خدمت کرتے تھے کہ اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے. پڑھانے کے لیے جب مدرسے میں آتے تھے تو اس گائے کو بھی ان کے ساتھ اتنا انس تھا, اتنا تعلق کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلی آتی تھی, اور حضرت درسگاہ میں جاتے تھے تو وہ باہر بیٹھی رہتی تھی, اور حضرت جب پڑھا کر نکلتے تھے پھر ساتھ میں واپس گھر جاتی تھی. عید کے دن جب اس کو ذبح کرتے تھے تو گائے کی اتنی محبت ہوتی تھی, رو رہے ہیں آنکھوں آنسوں سے جاری, آنسو آنکھوں سے جاری ہیں اور گائے کو ذبح کر رہے ہیں. ایسی قربانی ہو تو وہ ہے اللہ کے یہاں مقبول. آج ہم کس طرح قربانیاں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ قربانی جو ہے ان دنوں میں ہے, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. میں ہر ایک سے درخواست کروں گا کہ ذرا ملنے مفتی لوگوں سے اور اپنا مالی اپنی مالی پوزیشن بتا کر کے معلوم کر لیں, کہیں میرے اوپر قربانی واجب تو نہیں, تفصیل میں بتا دو کتنا سونا آپ کے پاس ہے, کتنی چاندی ہے, کتنے کیش روپیے ہیں, اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کی ضرورت سے زائد کیا کیا سامان ہے, تاکہ مفتی لوگ آپ کو بتا دیں گے. اور قربانی اگر واجب ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہم یہ دن آ رہے ہیں اس کا اہتمام کریں گے, یعنی روزوں کا بھی اہتمام کرو اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل, کسی نیک عمل کی کوئی تعین کی گئی نہیں ہے, ہر قسم کا نیک عمل. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس آنے والے عشرے کا استقبال ہم کریں پہلے ہی توبہ اور استغفار سے, کہ پہلے ہی دن جو ہے توبہ کریں اپنے تمام گناہوں سے جو ہے نا, تاکہ اس کے بعد پھر ان اعمال کے اندر مشغول ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.